ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله مولانا العظيم. موجود خواتین و حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے آپ کی حلالت اور مرض الموت کے کچھ احوال کا ذکر کیا تھا، اور ہماری گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بیان پر ختم ہوئی. آج ہم انشاءاللہ حضور کی وفات مبارک سے لے کر حضور کے دفن تک کے کچھ احوال، اور پھر حضور کی وفات کے حوالے سے حضور کی حیات اور آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کریں گے. قرآن مجید اس آیہ کریمہ میں یہ تصور واضح کرتا ہے کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر بھی موت نے وارد ہونا ہے. جس طرح ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا واجب ہے، وہ ذائقہ موت آپ کو بھی چکھنا ہے، تاکہ خالق اور مخلوق میں ایک فرق واضح ہو سکے. اگر آپ کو اس ذائقہ موت سے مستثنا کر دیا جائے اور حیات ظاہری بھی ہمیشگی اور دوام کے اعتبار سے قائم رہے، تو پھر کم فہم ذہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خالقیت اور الوہیت کا شبہ بھی کر سکتا ہے. لہذا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرنے کے لیے کہ وہ ہستی جو ہر لحاظ سے موت، ذائقہ موت اور موت کے تمام احوال و کیفیات سے پاک ہے اور مبرہ ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے. اور اس کائنات حق بود میں حضور آپ سے بڑھ کر قدر و منزلت اور کمال و تصرف کی حامل تو ہستی کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خود موت و حیات کی تخلیق کا سبب بھی آپ ہے. لیکن آپ کا عالم بھی یہ ہے کہ ذائقہ موت کو آپ کے اوپر بھی وارد ہونا ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور دوسرے بھی مرنے والے ہیں. اب حضور کی وفات اور دوسروں کی موت میں چونکہ بہت سا فرق ہے، بہت سا فرق ہے، اس لیے حضور کے ذائقہ موت کا ذکر جدا کیا اور دوسروں پر موت وارد ہونے کا ذکر جدا کیا. اکٹھے ایک ہی پیرائے میں بیان نہیں کیا حضور کی اور دوسروں کی موت کو، ایک لفظ میں بیان نہیں کیا، اس لیے کہ کیونکہ حقیقت مختلف ہے، احوال مختلف ہیں، کیفیات مختلف ہیں اور بہت سا فرق ہے. اس لیے حضور پر ذائقہ موت کے وارد ہونے کا ذکر انکا میتن کہہ کر کیا، اور دوسروں پر حالت موت کے وارد ہونے کا بیان انہم میتین کہہ کر کیا، تاکہ بیان موت بھی جدا جدا ہو اور یہ سمجھ لیا جائے کہ حضور پر موت کے ذائقے کا وارد ہونا یہ اور معنی رکھتا ہے، اور لوگوں پر موت کا ذائقہ یا موت کے حال کا وارد ہونا اور معنی رکھتا ہے. کس طرح احوال موت جدا ہیں، ان کا کچھ اندازہ تو آپ پچھلے خطبے میں بیان کردہ کچھ احادیث کی روشنی میں کر چکے ہوں گے. تاہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذائقہ موت سے مستثنا نہ رکھا گیا، باوجود دوسروں کی موت سے کلیتاً منفرد ممید اور ممتاز قرار دینے کے ذائقہ موت سے مستثنا نہ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز صحابہ اور صحابیات کے اجتماع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی بخشش کا سامان کر لے گا. جب حضور یہ بات بیان فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا, آقا ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں حضور کی امت میں جن کا کوئی معصوم بچہ فوت نہیں ہوتا, تو یہ جو شفاعت کا ایک سبب ہے اور بخشش کی یہ صورت ہے اس سے وہ تو پھر محروم رہ جائیں گے, ان کا کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا ہے, عائشہ مجھے معلوم ہے کہ ہزاروں لاکھوں افراد ایسے ہوں گے لیکن ایسی ساری امت کی بخشش کا سامان کرنے کے لیے پہلے میں جا رہا ہوں. تو فلسفہ موت بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے, اور مرتے ہیں تو اپنے حساب و کتاب کے مرحلوں میں سے گزرنے کے لیے, لیکن حضور پر حالت موت وارد ہوئی تو اس لیے کہ آنے والی امت کے حساب و کتاب کے مرحلوں کو آسان کر سکے. جس طرح کوئی پہلے جا کر آنے والے مہمانوں کی میزبانی کا انتظام کرتا ہے, ان کے رہن سہن کا انتظام کرتا ہے, حضور نے فرمایا, عائشہ میرا ایک موت کے دروازے سے گزر کر آگے جانا اس لیے ہے کہ میں آنے والی امت کے بہتر سامان کا انتظام کرتا ہوں. یہ جدا تصور موت کا ایک پہلو ہے. پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی امام محمد باقر اور وہ امام زین العابدین تھے اور وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب حیات ظاہری کی آخری علالت کے دن آئے تو جس دن حضور کا وصال ہوا اس سے تین دن پہلے سیدنا جبرائیل امین رضی علیہ السلام جب حضور کی طبیعت میں بے چینی ذرا بڑھ گئی تھی حاضر خدمت ہوئے. یہ وہ گھر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس میں جبرائیل امین جیسے اولی العزم فرشتے بھی اجازت لیے بغیر اندر داخل نہ ہو سکتے. حدیث میں ہے دروازہ کھٹکھٹایا اجازت لیے اور اندر حاضر خدمت اور آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ ارسلنی الیک تکریما لک و تشریفا لک, آقا مجھے اللہ پاک نے آپ کی خدمت میں آپ کی عزت تکریم اور آپ کی قدر منزلت کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور ارشاد فرمایا ہے, جبرائیل تو میرے محبوب کے پاس جا اور جا کر میری طرف سے میرے محبوب کی عیادت کر. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں, آقا فرمائیے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, اب آپ کا کیا حال ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عیادت کرنا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تکلیف جو ذرا شدت اختیار کر گئی تھی اس کا اظہار فرمایا کہ طبیعت میں کچھ بے چینی زیادہ. اب یہ بے چینی کیسی تھی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسمانی کلفت کا اظہار نہ تھا بلکہ اس محبوب سے ملاقات کے انتظار میں بے چینی. اظہار کیا جا رہا تھا کہ طبیعت اب زیادہ بے چین ہے, یعنی اب انتظار کی گھڑیاں ختم بھی ہونی چاہیے, اب ملاقات کے لیے دل چاہتا ہے. جبرائیل امین واپس چلے گئے, دوسرے روز پھر حاضر خدمت ہوئے. فرمایا, جبرائیل آج پھر جا میرے محبوب سے میری طرف سے عیادت کر. پھر حاضر خدمت ہوئے, حضور نے پھر وہ جواب. تیسرے روز جس دن حضور کا وصال ہوتا ہے, حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل امین پھر حاضر خدمت ہوئے اور حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے عیادت کی. جب حضور جواب مرحمت فرما چکے تو اس کے بعد سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا, آقا آج ایک فرشتہ اور یہ ملک الموت تھا وہ میرے ساتھ آیا ہے اور حضور باہر دروازے پر کھڑا ہے, آقا اجازت ہو تو اسے اندر بلا لیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کا پردہ کروا اور فرمایا کہ اس کو بلا لو. ملک الموت حاضر خدمت ہو گئے. اب اس حدیث سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس ہستی کی حالت موت اور ہماری حالت موت میں فرق ہے. حضور کی اجازت سے ملک الموت اندر آ گئے, آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کی. سلام عرض کرنے کے بعد اب ملک الموت حضور کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوتے, دس بستہ عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ ارسلنی الیک وامرت ان امرتنی ان اقبض روحک قبضت وان امرتنی ان اترک ترکت. آقا مجھے اللہ پاک نے حضور کی خدمت میں بھیجا ہے اور یہ حکم دے کر بھیجا ہے, وہ امیر تو ان اتی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ میں آ کر آپ سے اجازت طلب کروں, اور میں اس اجازت کے تحت حضور یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور اگر اجازت ہو اور آپ حکم فرمائیں, ان امر کا نہیں, حضور اگر آپ حکم فرمائیں اپنی روح پاک کو قبض کرنے کے لیے تو حضور پھر میں اپنا کام کروں, اور اگر حکم فرمائے واپس چلے جانے کے لیے تو ان قدموں پہ واپس مڑ جائے. ملک الموت عرض کرتے ہیں اور جبرائیل امین نے عرض کیا, بڑے فتح کی بات عرض کیا, آقا آج ایک وہ فرشتہ آیا ہے جو آقا تو مدتوں سے زمین پر رہا ہے, جب سے زندگی کا سلسلہ شروع ہے وہ تب سے آ رہا ہے, لیکن آقا آج وہ ایک انسان کے پاس ایک ایسی اجازت طلب کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ اس جب پر اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی, اور قیامت تک پھر اس جب پر کبھی کسی سے اجازت مانگے گا بھی نہیں. ہر چند چندیا کے پاس آ کر وہ موت و حیات کا اختیار پیش کیا جاتا, اور میں نے پچھلی مرتبہ کیا کہ ہر نبی اللہ رب العزت کے عطا کردہ اختیار سے موت اور حیات دونوں میں سے موت کو پسند کرتا کہ تب اس کی روح قبض کی جاتی. اللہ کے نبی کی مرضی کے خلاف کبھی کسی نبی کی روح قبض نہ کی گئی, یہ بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے. تو نبی کو اپنی موت و حیات کے بارے میں اختیار عطا کیا جاتا, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نہ موت کا اختیار دیا جاتا ہے نہ حیات کا اختیار دیا جاتا. یہی سے فرق کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کی زندگی اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے, اور نبی کی موت اور ہماری موت میں کیا فرق ہے. اجازت تو ہر ایک سے طلب کی جاتی, لیکن جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا آج وہ اس ڈھب سے اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے کہ نہ آج سے پہلے نہ آج کے بعد اس نے کبھی کسی سے اجازت نہ مانگی نہ کبھی مانگے گا. حضور نے فرمایا بلال ہو اندر لے آؤ. جب اجازت مل گئی ملک الموت کو حاضر خدمت ہونے کی تو وہ عرض کیا جو میں نے کلمات آپ کے سامنے بیان کیا. عرض کیا آقا مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کے حکم کی اطاعت کروں. عمر تو ان اتی آقا یا رسول اللہ, مجھے یہ حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ جو آپ فرمائیں اسی پر عمل کریں. آقا اگر آپ حکم دیں گے روح پاک کے قبض کرنے کا حکم دیں گے تو قبض تو پھر میں روح پاک کو قبض کروں گا, اور اگر آپ حکم دیں گے کہ میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تو آقا انہیں قدموں سے واپس مڑ جاؤں. اب حضور کا کیا حکم ہے میرے لیے, میں ٹھہروں اپنا کام کروں یا حضور واپس چلا جاؤں, کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں ہے, اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ کھڑے ہوئے حضرت جبرائیل امین کی طرف دیکھا. جبرائیل امین سے مشورہ کیا کہ جبرائیل تیرا کیا خیال ہے, ملک الموت کو کیا کہنا چاہیے؟ جب سیدنا جبرائیل امین کی طرف حضور کی مبارک نگاہیں اٹھیں, وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ حضور کیا فرماتے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فیصلہ تو آپ کا, حکم آپ کا ہے, پسند آپ کی ہے, لیکن میں اتنی التجا اور اتنی گزارش کر دوں کہ ان اللہ قد استطاع الی لقائک یا رسول اللہ, میں یہ عرض کر رہا ہوں فیصلہ جو چاہے آپ کریں لیکن خدا کی ذات آپ کے ملاقات کی نشاط میں تھی. اللہ کی خواہش ہوئی رات سے ملاقات کرنے کی. ان اللہ قد استطاع الى لقائك يا رسول الله. بے شک اللہ پاک آپ سے ملنے کا منتظر رہتا ہے, وہ آپ کی ملاقات اور آپ کو دیکھنے کا خواہش مند ہے. اب جس طرح حضور کا حکم, حضور نے فرمایا کہ جب ہمارا معبود ہم سے ملنا چاہتا ہے تو ہم ملنے کے لیے کیوں نہ جا رہے. فرمایا ملک الموت, تو پھر جب اس کو ملاقات کی خواہش ہے تو دیر نہ کر, لے کر ہم اس سے ملنا چاہتا ہے. اس پر ملک الموت نے حضور کی روح پاک سے قبض کر, یہ ہے واقعہ موت جو خود حضور کی موت و حیات پر اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی قدرت اختیار پر دلالت کرتا. اب اس پوری کائنات میں اس سے بڑھ کر کے اختیار کی کوئی اور صورت نہیں ہوتی کہ اپنی موت اور حیات کا مسئلہ بھی کسی کے سپرد کر دیا جائے. فرمایا باری تعالیٰ جب کائنات کی ہر شے یہاں تک کہ موت و حیات کو بھی پیدا ہی تیری خاطر کیا ہے, تو پھر اب یہ دونوں کیفیتیں تیری پسند کے مطابق نہ ہو تو کیسے. پیدائش بھی حضور کی حضور کی پسند سے ہے اور وفات بھی حضور کی حضور کی پسند سے ہے. روح پاک کب ہو گئی اور سیدنا علی سیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ملک الموت حضور کی روح پاک کب کر کے آسمان کی طرف اٹھے. حضرت علی سیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے وا محمد ہو کے لفظ سنے کہ ملک الموت حضور کا نام لے کر بڑے دکھ اور درد اور رنج و الم کی کیفیت میں حضور کا نام بھی پکارتا جا رہا تھا, روتا بھی جا رہا. آج تک ملک الموت کسی کی روح قبض کر کے واپس روتا نہ گیا ہے, لیکن سیدنا علی شیر خدا فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنے کہ وا محمد ہو رنج اور الم کے حال میں حضور کے نام سے پکارتا بھی جا رہا تھا اور آسمانوں تک پہنچ کر بھی میں نے آواز سنی اور روتے بھی جا رہے تھے اللہ کے پیسے. اور پھر جبرائیل امین بھی حضور کی روح پاک کے قبض ہونے کا وقت آیا کہ جبرائیل امین کو دیکھا, صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں سے بھی آنکھیں گر گئے. وہ رو دیے اور کہنے لگے کہ اب میرا بھی زمین کے ساتھ تعلق منقطع ہو گیا, یہ میرا آخری آنا تھا کہ اللہ کے کسی نبی کے پاس وحی کے تعلق میں یہ میرا زمین پر آخری آنا تھا, اب یہ آنا بھی بند ہو گیا. ادھر دیکھا ہے بیت پاک نے کہ ایک ہستی ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن رو بھی رہی ہے, اور حضور کی اہل بیت پاک ازواج مطہرات اور سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کو اور حسنین کریمین کو تعزیت کرتے ہوئے صبر کی بات بھی کر رہی ہے. گوشے سے آواز آتی, آنکھیں بھی گرتے ہیں, آواز میں براہٹ بھی ہے اور تعزیت بھی ہے. پوچھا گیا یہ کون ہے, انہوں نے بتایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں, تعزیت کے لیے آیا. حضور کی جب وفات اور وصال واقع ہو چکا, اب صحابہ کرام اور ازواج مطہرات نے حضور کی وفات کا تو کبھی تصور بھی نہ کیا. ان میں سے بیشتر کو حضور کی وفات ہو جائے تو بعد میں کیا کرنا ہوگا, ان مسائل کی تفصیلی خبر بھی نہ, کیونکہ نہ کبھی ذہن میں یہ گمان آیا نہ دماغ پر کبھی یہ بات آئی کہ حضور سے پوچھ لیا جائے. آقا حضور کا وصال ہو جائے تو بعد میں ہم کیا کریں, جنازہ کیسے پڑھائیں, غسل کیسے ہو, تکفیر کیسے ہو, تدبیر کیسے ہو, یہ کس جرت کے ساتھ دماغ پر یہ کلمات لائے جاتے ہیں, کچھ خبر نہ تھی. یہ سب کچھ اجتہاد سے ہوا. اور ایک حدیث ہے جو روایتاً بہت ہی ضعیف ہے لیکن اس سے ثابت ہے کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے سارے صحابہ کو بلایا, گفتگو کی, اور صحابہ کرام میں سے بعض نے یہ سوالات کر کے حضور سے کچھ دریافت کیا, آقا حضور کی وفات ہو جائے تو کفن کس طرح ہو, حضور غسل کس طرح ہو, حضور جنازہ کس طرح ہو. یہ کچھ سوالات کیے, ایک روایت سے ثابت ہے لیکن وہ سند بہت ضعیف. صحیح روایات سے حضور سے حضور کی نسبت ان مسائل کا دریافت کرنا ثابت نہیں. حضور کا وصال ہو گیا, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کا مسئلہ درپیش تھا. عقائد جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسی لباس کو کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لباس کو اتار کر جسم کو غسل دیا جاتا ہے. جب غسل کا وقت آیا تو سب سے پہلے یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ دوسرے مردوں کی طرح یہ حضور کے لباس مبارک کے جسم اثر سے اتارا جائے یا نہ اتارا جائے. اب یہ اکڑا حل نہیں ہو رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہوں کہ اسی پریشانی میں ہجرت نے ایک لمحے کے لیے کچھ اونٹ سی میرے اوپر وارد کی. اونٹ وارد ہوئی تو کہنے والے نے گھر کے گوشے سے آواز دی اور کہا کہ عائشہ اس رسول پاک کے جسم سے کپڑے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جسم مردے کا جسم نہیں ہے, زندہ کا جسم. بس اسی وقت فیصلہ ہو گیا کہ حضور کا غسل پاک انہیں کپڑوں سمیت ہو. حضور کو اسی قمیض اور اسی لباس سمیت غسل پاک لیا گیا. غسل دینے والے خوش نصیب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عباس کے دو صاحبزادے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پانچ افراد تھے جن میں سے بعض نے پردہ کیا. حضرت علی نے حضور کے جسم پاک اور سر انور کو اپنے سینے سے چپکا رکھا. حضرت عباس اور ان کے دو صاحبزادے اوپر سے پانی گراتے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض کو دھوتے. اس طرح حضور کا غسل پاک مکمل ہو گیا. پھر حضور کی تکفین کا وقت آیا. عقائد جہاں کی تو کفل دینے کے لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کی تیار کردہ یمانی چادریں لائی گئی اور تین سفید یمنی چادروں سے حضور کی تکفین. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ اصل قمیض مبارک کفن کے نیچے قائم رکھا ہے اور بعض روایات سے ثابت ہے کہ جب تکفین ہوئی تو پھر نیچے والا قمیض کیونکہ گیلا تھا اس کو اتار دیا. اس طرح عقائد جہاں کی تکفین. اب مسئلہ تھا کہ حضور کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے. اسی موقع پر چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی موجود یہ فرمانے لگے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا ہے. حضور فرماتے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کا انتقال یعنی قبض روح اس مقام پر فرماتا ہے جس مقام پر وہ نبی اپنی قبر کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. اوروں کی موت کہاں واقع ہے؟ اس کا فیصلہ اسی کی منشا سے کیا جاتا ہے. یہی ارجن تموت اس شخص کو کہاں جا کر مرنا ہے اس کا علم بھی نہیں دیا جاتا. لیکن جب اللہ کے نبی کی باری آتی ہے کہ جہاں نبی اپنا دفن ہونا اپنی قبر اور مزار کا بنایا جانا پسند کرتا ہے اسی مقام پر نبی کی قبر ضرور ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ چونکہ حضور کا وصال اس حجرے میں ہوا ہے اس لیے حضور اپنے مزار کو اسی جگہ پسند فرمائے. چنانچہ وہ چارپائی جس پر عقائد جہاں لیتے تھے وہ بستر جس پر حضور آرام فرما تھے جہاں حضور کے پاس قبر دی تھی اس کو ایک طرف ہٹا کر اسی کے نیچے اس مقام پر قبر پاک کھودی گئی. اب مسئلہ تھا کہ قبر کون کھودے. اب جب غسل ہو چکا تکفین ہو چکی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکفین سے پہلے نماز جنازہ کا مسئلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی پوچھا گیا تھا اسی روایت کے مطابق. چنانچہ اس روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جب میرا غسل اور کفن ہو چکے تو پھر ہٹ جانا, سب سے پہلے میری اہل بیت سے مرد آ کر میرا جنازہ پڑھے اور فرشتے آئیں. جب اہل بیت کے مرد اور فرشتے یعنی فرشتوں کو بھی اہل بیت پاک کی عورتوں کے ساتھ مل کر ایک حجرے میں کھڑا ہونے کی اجازت نہ تھی. ہر چند کے فرشتے دکھائی نہ دیتے تھے لیکن اس خانوادہ پاک کی ہر خاتون کی عظمت اس مترفت کا یہ عالم تھا کہ کسی اہل بیت پاک کی خاتون کے ہوتے ہوئے فرشتہ بھی پاس کھڑا نہ ہو. اور وہ جنازہ کیا تھا؟ کوئی امامت نہ تھی, کوئی نماز جنازہ اس طرح کی نہ تھی جس طرح کسی میت کی نماز پڑھی جاتی. کیوں کہ قرآن نے تو فرض قائم کر دیا تھا کہ تیری موت کا ذائقہ اور ہے اور اوروں کا مرنا اور ہے. جنازہ حضور کا یہ تھا کہ اہل بیت پاک آئے, فرشتے آئے, پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر دس دس یا آٹھ آٹھ صحابہ ترتیب سے باری باری حضور کے حجرہ پاک میں آتے رہے اور قطار میں کھڑے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھاتے رہے. حضور کے سامنے حاضر خدمت ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھتے اور واپس چلے جاتے, درود و سلام پڑھتے اور واپس چلے جاتے. تو منگل کی شام تک تمام ملائکہ اور اہل بیت اور تمام صحابہ کرام باری باری حضور پر درود و سلام پڑھتے رہے. یہ حضور کی نماز جنازہ, اور اس طرح کی جو نماز جنازہ امت کے لیے یہ پڑھی ہی بھی کس طرح جاتی اور کون پڑھتا تھا, اس کے کلمات ہیں, اس کے کلمات یہ ہیں. پھر اب آدمی نماز جنازہ میں داخل ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, باری تعالیٰ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے. یہ کس کی ضرورت اور کس کی وجہ تھی کہ کوئی دماغ پر حضور کی مغفرت کی بات کرتا, اللہ کی بارگاہ میں حضور کے بخشے جانے کی درخواست کرتا. ارے بخشتے تو ہی کو حضور کے قدموں کے تبصر پہ رکھی ہوتی تھی, ان کی ضرورت کیا تھی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے کہ بخش. اور پھر کس زبان سے حضور کی نسبت میت کا کلمہ زبان کرواتے, تو یہ تو روح کے پرواز ہو جانے کے بعد بھی زندوں سے بھی بڑے زندہ تھے, انہیں میت نا کا کلمہ کس طرح زبان فرمایا جاتا. تو یہ نماز جنازہ اوروں کے لیے تھی, حضور کی نماز جنازہ قطار اندر قطار حضور کے سامنے دس بستہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جنازہ ہو چکا. اس اثنا میں پھر جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا اور قبر کھودنے کے لیے مدینہ میں دو افراد مشہور تھے, ایک حضرت ابو عبیدہ جراح اور ایک حضرت ابو طلحہ. حضرت ابو عبیدہ جراح مکہ کی طرف پر سیدھی قبر کھودتے تھے اور ابو طلحہ مدینے والوں کے روایت کے مطابق لحد کی آگے کی طرف نکلی ہوئی قبر کھودتے تھے. سوال پیدا ہوا کہ کس کو بنایا جائے اور کس طرز کی قبر اور مزار حضور کا بنایا جائے. حضرت عمر اختلاف ہو گیا, حضرت عمر نے جواب دیا کہ دونوں کی طرف آدمی بھیجو, جو پہلے آ گیا اسی کا نصیب ہو. اس پر اتفاق رائے ہو, دونوں کی طرف پیغامبر گئے, حضرت ابو عبیدہ جراح کسی کام سے گئے تھے, حضرت ابو طلحہ موجود تھے وہ آ گئے. تو لحد کی طرف پر آگے کو نکلی ایک قبر بنائی گئی. اب قبر کچھ گیلی تھی, حضور کی وہ سرخ دھاری دار چادر, وہ کھیت, حضور جو اپنے نیچے بستر کے کپڑے لیتے تھے ان میں سیاہ رنگ کا کمبل بھی ہوتا تھا, چمڑے کی چادر بھی تھی, سرخ رنگ کا دھاری دار کھیت بھی تھا. یہ باتیں کبھی اس لیے بتا دیتا ہوں کہ ان چیزوں سے بھی محبت کیا گیا. یعنی اگر آپ اپنے استعمال کے لیے سرخ رنگ کے دھاری دار کھیت کو استعمال کریں اور یہی خیال دل میں عمر بھر رہے کہ یہ اس لیے اس رنگ کا دھاری دار کھیت استعمال کرتا ہوں کہ یہ میرے آقا کا بستر تھا, عمر بھر اس پر سونا بھی آپ کا عبادت میں بسر, اس پر سونا بھی عبادت کو سمجھ. یہ باتیں یہ ہی نہیں بتا دیتا, ان کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے تاکہ بات آپ کے دل میں اتر جائے کہ محبوب کی معمولی سی استعمال کی چیزوں سے بھی محبت ہوا کرتی ہے.